آ رہی ہے اور وہ شہر مکہ جس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کو بڑی بے دردی کے ساتھ وہاں سے نکالا گیا اور ان پر ہر قسم کا ظلم اور ہر قسم کا ستم گوارا رکھا گیا. لیکن جب میرے آقا تشریف لے آئے مکہ میں تو آپ نے فرمایا کہ آج عدل کا دن ہے, انصاف کا دن ہے, معافی کا دن ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخ انسانیت میں اخلاق کی وہ تاریخ رقم فرمائی کہ جس کی نظیر, جس کی تمثیل, اس جیسا کام پوری تاریخ انسانیت قیامت تک پیش نہیں کر سکتی. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم نے پہلے تو اہل مکہ کے تمام ظلم و ستم کو معاف فرما دیا, پھر اس میں سب سے بڑی بات جو تھی جو محترم سامعین سننے کے لائق ہے وہ لوگ تھے جس نے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب منیر کو انتہائی گویا کہ درد و تکلیف سے دوچار کیا اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن پاک کو, آپ کے اصحاب کے اس مشن کو برملا سامنے آ کر اپنی ساری تمام تر قوتوں سے روکا. وہ لوگ تھے جنہیں میرے آقا نے مباح الدم یعنی فرما دیا کہ یہ واجب القتل ہے, جہاں تمہیں مل جائے اسے مار ڈالو, قتل کر دو. ان کو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مباح الدم کر دیا تھا کہ انہوں نے میرے دل کو اتنا دکھایا ہے اور میرے دین میں اتنی رکاوٹیں پیدا کی ہے کہ ان کا ایک ہی علاج ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. تمام اہل مکہ کو تو عام معافی دے دی, لیکن ان تقریباً 15 کے قریب افراد تھے جن کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مباح الدم کر دیا تھا کہ جہاں بھی میرے کسی صحابی کو یہ مل جائے اسے قتل کر دیا جائے. لیکن حضرات گرامی, وہ بھی جب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دے کر انہوں نے سرکار سے شفقت اور معافی کی بھیک مانگی, تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بھی بغیر کسی سزا کے معاف فرما دیا. جس میں گزشتہ درس کے اندر ایک بہت بنیادی پہلو ابو جہل کے بیٹے اکریمہ کی معافی ہے کہ جنہوں نے بدر میں, احد میں صحابہ اکرام کو تنگ کیا, قتل کیا, میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں مذاق, تمسخر, نہ جانے کیا کیا کیا. یہاں سے بات بتا دوں کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے. یہ چاروں ائمہ اور پوری امت کا بغیر کسی اختلاف کے مسلمہ یہ قول ہے کہ گستاخ رسول وہ شخص جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجو کی ہو معاذ اللہ, یا آپ کی تنقیص کی ہو, یا آپ کی ذات میں ایسا لفظ بولا ہو کہ جو لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے تو بہت خوب ہو لیکن عرف اور دور میں اگر اس کو توہین سمجھا جاتا ہے تو وہ بھی گستاخ رسول ہے. اور گستاخی کے لیے نیت ضروری نہیں ہے, اگر زبان سے لفظ نکل گیا جو گستاخی ہے تو اس پر توبہ فرض ہے اور وہ توبہ کرے گا, لیکن اگر وہ اس پر مصر ہی رہے کہ میں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ واجب القتل ہے اور اس کی سزا وہ مرتد ہے اور مرتد کی سزا واجب القتل ہے. اور سارے گناہ یہاں تک کہ اگر کوئی شرک کرے تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا. اگر وہ شرک کرنے کے بعد مسلمانوں میں رخنہ پیدا کرے, خرابیاں پیدا کریں, وقت کا حاکم اسے پکڑ لے, وہ معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی خدا کا گستاخ اگر پکڑ لیا جائے, وہ معافی مانگے تو معاف کر دیا جائے گا, لیکن جو نبی کی توہین کرے گا اس کی معافی نہیں ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. نہ جنرل مشرف اس کو معاف کر سکتا ہے کہ آئے دن آئین کے اندر ایک ایک رخنہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا میں ترمیم کی جائے گی. بڑے سے بڑا قاضی, قضہ, مجتہد, صحابہ کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ گستاخ رسول کو معاف کریں. گستاخ رسول واجب القتل ہے, اس کی ایک ہی معافی ہے اور اس کی معافی یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے. ہاں اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ توبہ صادق رکھتا تھا تو دنیا میں اس کی معافی قتل کرنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں وہ بچ جائے گا اس توبہ کی وجہ سے. اور لیکن یہ کہ اگر وہ آ کر معافی مانگے کہ مجھے معاف کر دو, میں لکھ کر دیتا ہوں, یہ ہے وہ ہے, تو جب اس نے اس گستاخی کو برملا گستاخی کی نیت سے کیا ہے تو اس کی سزا واجب القتل ہے, اسے قتل کر دیا جائے گا. الا یہ کہ میرے آقا خود اپنے گستاخ کو معاف فرما دے. یہ الگ ہے, کیونکہ سرکار اشارے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں. اللہ نے آپ کو اپنا نائب مطلق بنایا ہے, صحابہ کا بھی یہ منصب نہیں ہے. صحابہ شارے نہیں ہیں, وہ شریعت نہیں بیان کر سکتے, شریعت نافذ نہیں کر سکتے. وہ جو نبی پاک نے اپنی زبان سے شریعت کو نافذ کر دیا ہے اس کے نفوذ میں وہ چل سکتے ہیں, لیکن ان کا قول ان کا یہ کہ شریعت کا حکم رکھے یہ نہیں ہے. شریعت کا حکم جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, یعنی مطلقاً قطعی حکم جو ہے وہ ان کا ہے. ہاں, ان کے آثار سے اور ان کی روایات سے, صحابہ کے عمل سے شریعت کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو لیا جائے گا, لیکن معیار نبی پاک کی سیرت کو بیان کیا جائے گا. اگر یہ باتیں, یہ تحقیق اس معیار پر پہنچتی ہے تو قابل قبول ہے, ورنہ پھر اس کو لیا نہیں جائے گا. مطلقاً مطاع اور شارع جو ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر خود اپنے گستاخ کو معاف فرما دیں تو یہ استثنائی پہلو ہے, یہ دوسرا پہلو ہے. لیکن امت کے لیے یہاں تک کہ صحابہ تک, حضرت ابو بکر سے لے کر قیامت تک ساری امت کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی گستاخی کی نیت سے اگر کسی شخص نے نبی پاک پر کوئی ہجو کی, کوئی لان تان کی, الیاذ باللہ کوئی ایسا گھٹیا جملہ کہا کہ جو عرف میں, دور میں, کلچر میں گویا کہ گستاخی پر مبنی ہو, تو اس کی معافی کیا ہے؟ قتل کیا جائے. اس کو کوئی قتل سے بچا نہیں سکتا, نہ چھوڑ سکتا ہے. اس میں کسی فقہ کا اختلاف نہیں ہے. حضرت امام اعظم کا بھی یہی فتویٰ ہے, حضرت امام شافعی کا بھی فتویٰ ہے, حضرت امام احمد کا بھی فتویٰ ہے, حضرت امام مالک کا بھی فتویٰ ہے, تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے. یعنی مسلمہ اور مصدقہ یہ فتویٰ ہے کہ جس میں کوئی حرج نہیں کہ غصہ کے رسول واجب القتل ہے, الا یہ کہ جو یہ واقعات آ رہے ہیں کہ میرے آقا کے سامنے وہ خود آ گیا اور سرکار نے درگزر کر دیا. اب دیکھیں, آپ نے سنا کہ ابو سفیان پیچھے پھرتا رہا, لیکن حضرت علی, حضرت فاطمہ اور یہ تمام نے کہا کہ جب تک سرکار معاف نہیں کریں گے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے, یہ سرکار کا فیصلہ. اب اکرمہ جنہیں سرکار نے مباح الدم کر دیا تھا, ان کی بیوی مسلمان تھی, وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے دامن کو پھیلا کر کہا کہ حضور میرے شوہر کو معاف کر دیں. وہ بھاگ گیا ہے ڈر کے کہ آپ مکہ میں آ گئے, وہ طائف بھاگ گیا ہے, اب وہ آتا نہیں ہے. اور میں نے سنا ہے کہ وہ کسی کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں چلا گیا ہے, اور کہیں کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہا ہے تو کہاں کہیں منزل مل گئی تو چلا جاؤں گا ورنہ غرق ہو جاؤں گا, لیکن مکہ نہیں آؤں گا میں. تو کہا کہ حضور وہ اتنا شرمندہ بھی ہے, معاملات بھی ہیں, اور حضور میں مومنہ ہوں, معاف فرما دیجیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بیوی کی سفارش کو قبول فرمایا اور فرمایا جاؤ اکرمہ کو کہہ دو آ جاؤ, میں نے اسے معاف کر دیا. اکرمہ جب سمندر میں موجود تھے تو اس وقت سمندر کی لہروں میں طوفان اور طغیانی آ گئی, تو اس وقت یہ پکارنے لگے ہیبل, منات, عزا, یہ اپنے بتوں کا نام لینے لگے. تو جو ملاح تھا, جو نا خدا تھا اس کشتی کا, اس نے اسے کہا اخلص اخلص, وہ مومن تھے, فرمایا بتوں کا نام نہ لے, کلمہ طیبہ پڑھ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نجات تجھے وہیں پر ملے گی. اور جب انہوں نے اس بات کا عہد کیا اور زبانی کلمہ دہرانے لگے تو جناب وہ کشتی اپنے معیار پر آنے لگی اور طوفان آہستہ آہستہ ٹلنے لگا. اور جب کچھ طوفان ٹل رہا تھا تو اس وقت حضرت اکرمہ جو صحابیت کی شرم سے مشرف ہونے والے ہیں, انہوں نے دل میں یہ کہہ دیا تھا کہ یا اللہ, اللہم لک عہد, اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں, ان انت عافیتنی, اگر تو مجھے اس طوفان سے بچا لے گا, مما انا فیہ, جس میں میں ہوں, ان آتی محمدن, میں ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا, حتی اعدو یدی فی یدیہ, میں ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دوں گا, لاجیدنہ عفوا غفورا کریما, مجھے یقین ہے کہ وہ معاف فرمائیں گے, وہ عفو کرنے والے ہیں, وہ غفور ہیں, وہ کریم ہیں, وہ بخش دینے والے ہیں, کرم فرمانے والے ہیں. اب یہاں سے جب اکرمہ ساحل پر آئے اور ان کی بیوی ملی, وہ ان کو لے کر آنے لگی, تو ان کے رشتہ داروں نے سرکار کو خبر دے دی کہ اکرمہ آ رہا ہے. ان کے آنے سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ کوئی تانا نہ دینا, لان نہ کرنا کہ جناب ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے. فرما خبردار اگر کسی نے اکرمہ کو ابو جہل کا بیٹا کہا, کیونکہ اس کا باپ مر چکا ہے, اس کے امان اس کے ساتھ ہیں, اس کے باپ کے ساتھ اس کو تانا نہ دینا. فرمایا جس نے ایسا کیا وہ فلیس منی, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب سرکار اپنے حجرے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اکرمہ کب آ رہا ہے. یہ شفقت اور رخصت کی ایک لازوال تاریخ ہے حضرت گرامی, جو انسانیت پیش نہیں کر سکتی. پہاڑ جیسا مضبوط جسم بھی, یہ تو وہ زبانی ہم یہاں پر کام لے رہے ہیں جو میرے آقا پر باتیں گزری ہیں اللہ اکبر ابو جہل کی جانب سے, کسی انسان پر گزرے تو وہ کبھی اس کو معاف نہ کرے. لیکن آج دیکھیں میرے آقا کی امت کا فرعون ابو جہل کا بیٹا سرکار کی بارگاہ میں آ رہا ہے, جس طرح ہی اکرمہ دروازے پر داخل ہوتے ہیں سرکار اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی دل جوئی کے لیے فرماتے ہیں مرحبا 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 بمن جاء مومنا و مہاجرا. میں جانتا ہوں کہ تو مہاجر ہے, تو ہجرت کر کے آ رہا ہے اور تو مومن ہے. حضرت اکرمہ آتے ہیں روتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پر ہاتھ رکھتے ہیں, کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا بردہ شریف, اپنی چادر شفقت کے لیے, انعام کے لیے ان کے کندھوں پر ڈالتے ہیں اور کندھوں پر ڈال کر کہتے ہیں اکرمہ تمہارے آنے سے میرا دل بہت خوش ہوا ہے, آج تم مجھ سے تقاضا کرو کہ تمہیں کیا چاہیے. دیکھو آج پورا مکہ ہماری حکومت کے زیر نبو ہے, طائف اس کے بعد جنگ ہونے والی ہے اور طائف میں بھی آپ دیکھیں گے آگے چلے گا معاملہ انشاءاللہ کہ ادھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے جو گستاخ تھے جو سرکار کی گستاخیاں کرتے تھے, لیکن جب سرکار کی نعت پڑھتے ہوئے آئے, سرکار اپنی نعت سے بہت خوش ہوتے ہیں. ابھی آپ آگے سنیں گے اکرمہ نے بھی, اکرمہ بھی بہت بڑے شاعر تھے. جب سرکار کے دربار میں آئے تو محدثین نے لکھا کہ جب انہوں نے ایمان لے آئے تو پھر یہ نعت پڑھنا شروع کی, سرکار کی ثنا کرنا شروع کی. تو میرے آقا اتنے خوش ہوئے, خوش ہو کر فرمایا کہ آج مکہ میں تو کیا چاہتا ہے مجھ سے سوال کر, میں تجھے دے دیتا ہوں. تو حضرت اکرمہ واقعی میں وہ قلبی مسلمان تھے, انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی چیز کا تقاضا نہ کیا بلکہ انہوں نے کہا حضور استغفر لی کل عداوت ما عدیتک, یا رسول اللہ جو میں نے آپ کی نافرمانیاں کی ہیں بس اس کو کہہ دیجئے رب کو کہ معاف فرما دی, مجھے کچھ نہیں چاہیے دنیا کے اندر, میری عمر پوری کفر و شرک کے اندر گزری ہے اور آپ کی نافرمانی میں گزری ہے. حضور اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں اور آپ کا دریا رحمت گویا کہ جوش میں ہے تو حضور آپ یہ فرمائیے کہ رب کریم نے جو آپ کو عفو درگزر کا مالک بنایا ہے اور میں نے جو آپ کی نافرمانیاں کی ہیں حضور اس سے معاف فرمائیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہم اغفر لاکرمتا, یا اللہ بخش دے اکرمہ کو کل عداوت عادانیہا ومن سرین تکلم بھی, یا اللہ جس نے اس نے اپنی حرکتوں سے میرا جو دل دکھایا تھا اور میری نافرمانیاں کی تھی, اپنے اشعار اور اپنے کلام سے جو اس نے میری ہجو کی تھی, یا اللہ ان تمام چیزوں کو گویا کہ معاف فرما. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو سرکار نے معاف فرمایا. یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ ان کی بشارت میرے آقا نے جنگ احد میں دے دی تھی, جو درس گزر چکا ہے. جنگ احد جب لڑی جا رہی تھی تو یہی اکرمہ بن ابی جہل یہ ایک صحابی کے سینے پر چڑھے ہوئے تھے اور خنجر نکال کر ان کے سینوں پر وار کر رہے تھے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دور کھڑے ہوئے تھے. اب سرکار اکرمہ کے وار کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں تو جو وہ انصاری صحابی کے رشتے دار تھے وہ سرکار سے کہنے لگے کہ حضور ہمارا بھائی کی بے دردی سے مارا جا رہا ہے اور اکرمہ اس کے سینے پر چڑھا ہوا ہے اور خنجر ان کے نرخوں پر مار رہا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں, حضور اس مسکراہٹ کا راز کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں تمہارے عزیز کے گویا کہ ظلم پر نہیں مسکرا رہا, میں قاتل اور مقتول دونوں کی قسمت پر مسکرا رہا ہوں. پوچھا حضور وہ کیسے؟ فرما مقتول جنت میں جہاں پر ہوگا یہ قاتل بھی وہیں پر ہوگا. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اکرمہ کی ایمان لانے سے تقریباً 6 سے 7 سال پہلے یہ بشارت مرحمت فرما دی تھی. اب ان لوگوں کی توحید کا کیا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ کل کی خبر نبی بتانے کا عقیدہ جو رکھے وہ مشرک ہو جاتا ہے, خدا کا نافرمان ہو جاتا ہے. ان سے کہو یہ اکرمہ کی خبر تو میرے آقا نے 7 سے 8 سال پہلے اور تمہاری خبریں تو میرے آقا نے 1400 سال پہلے دے دی ہے. تو یہ ساری بشارتیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے صادر ہوئی ہے یقیناً خدا کا فیضان ہے جو آپ کے قلب میں انڈھیلا جاتا ہے جس کو آپ اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں. تو یہ حضرت اکرمہ کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, خیر یہ بڑا ایک لمبا قصیدہ حضرت اکرمہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ کے اندر پیش کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے درگزر فرمایا. یہ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں انہوں نے بڑے جہاد کیے, مسلمہ بن قذاب کے ساتھ جب جہاد ہوا اس میں حضرت اکرمہ پیش پیش تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے دور میں جب جہاد ہوا حضرت اکرمہ جو ہیں وہ پیش پیش تھے. رومیوں کے ساتھ جب حضرت عمر کے دور میں مقابلہ ہوا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور سیف بن سیف اللہ سیدنا خالد بن ولید اس گویا کے لشکر کے سربراہ تھے تو اس وقت حضرت اکرمہ لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے آپ نے رومیوں کے مقابلے میں جامع شہادت پیش فرمائی ہے اور جب آپ شہید ہوئے تو آپ رشتے میں حضرت خالد کے چچزاد بھائی بھی ہیں, آپ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے اور حضرت خالد بن ولید کی گود میں آپ کا سر تھا, حضرت خالد آپ کو تلقین کر رہے تھے تو آپ یہی کہہ رہے تھے کہ خالد گواہ ہو جانا، میں نے جو اسلام کی مخالفتیں کی تھی اور جو میں نے اسلام کو دھوکہ دیا تھا، دج دیا تھا، آج یہ جان میں اسلام کی راہ میں دے رہا ہوں، تم کل خدا کی بارگاہ میں گواہ ہونا کہ نزا کے وقت میں نے بتوں کو نہیں پکارا، نزا کے وقت میں نے غیر خدا کو نہیں پکارا، نزا کے وقت میں نے اسلام کی تحسین کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی روح مقدس سے اور جسم مقدس سے گویا کہ قصف انسری سے روح پرواز کر گئی اور حضرت خالد نے آپ کے سر مقدس کو زمین پر رکھا اور دوڑتے ہوئے گئے اس کے پیچھے کہ جس نے حضرت کریمہ پر حملہ کیا تھا، اور ایک ہی ضرب سے اس رومی کو واصل جہنم کر دیا۔ ایک اور شخص ہیں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، کہ جو بہت بڑے شاعر تھے مکہ کے، قادر و کلام، انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیز کے اندر بہت ہجو لکھی، غلط اشعار کہے، کیونکہ عرب کے اندر فصاحت شعر شاعری کا بڑا دور تھا، اگر کسی کو یوں منہ اٹھا کر برا کہہ دو تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن غزل اور نظم کے اندر اگر برا کہو اس کی بڑی بڑی واہ واہ ہوتی اور مہینوں تک اس بندے کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ تو کعب بن زہیر نے بڑے بڑے ہجو کے قصیدے معاذ اللہ میرے آقا کی گویا کہ گستاخی میں لکھے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کعب بن زہیر تمہیں کہیں پر بھی مل جائے اسے قتل کر دینا۔ کعب بن زہیر یہ وہ شخص ہیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تھا تو یہ بکریاں چرا رہے تھے، کیونکہ اہل عرب کو اپنی زبان پر بڑا گھمنڈ تھا، تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میری بکریاں تم سنبھالو، ذرا میں جا کر دیکھتا ہوں کہ جو نبی کا دعویٰ کیا نبوت کا، ذرا اس کا تکلم کیسا ہے، اس کی فصاحت کیسی ہے۔ تو یہ امتحاناً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے۔ اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو اخلاق، درگزر، انسانیت کا درس دے رہے تھے، تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس میں اتنے فصیح الفاظ تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ کعب بن زہیر کہتے کہ مجھے یوں لگتا تھا میرے جسم سے روح نکل گئی ہے۔ تو اس قسم کے جملے تو میں نے کبھی نہیں سنے تھے، اور عربی کی فصاحت اور بلاغت کے میں نے یہ نذرانے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تو اسی وقت سے کعب بن زہیر کا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ نرم ہو چکا تھا۔ آپ کے والد کے بارے میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ زہیر جو تھے، جو کعب کے والد تھے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے اندر تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ اگر نبی برحق مبعوث ہو جائے خاتم النبیین میں سے تو تم میرا پیغام ان تک پہنچا دینا کہ میں ان کا منتظر تھا، اور اس دور میں اگر کوئی ان کی مخالفت کرے تو تم اس کی مخالفت کرنا اور اس نبی برحق کے ساتھ تیار ہو جانا، ان کے معاونین میں سے گویا کہ شامل ہو جانا۔ اب کعب بن زہیر، خیر لمبا واقعہ ہے کہ کعب بن زہیر نے جب غساخی کے قصیدے کہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مباح الدم کہا کہ جہاں پر یہ مل جائیں انہیں پکڑ لو، اور پکڑ کے گویا کہ انہیں قتل کر دو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے اور مکہ کا پورا تسلط میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں آ گیا تو کعب بن زہیر وہاں سے بھاگے طائف کی طرف، کیونکہ طائف ہی مکہ سے قریب ہے، جو بھی یہاں سے بھاگتا وہی مدینہ بہت دور تھا۔ وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھے سرکار نے مباح الدم کر دیا ہے، جہاں دیکھیں گے قتل کر دیا جائے گا، اور میرے جو ساتھی سارے مسلمان ہو چکے ہیں۔ کسی نے ان سے کہا کہ آقا بڑے کریم ہیں، بڑے عفو درگزر کرنے والے ہیں، جو ان کی بارگاہ میں جا کر اسلام قبول کر لیتا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب کعب وہاں سے نکلے، مکہ پہنچے رات کے اندھیرے میں، پوچھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے کریم ساتھی کون ہے، جو کریم النفس ہو، نرم طبیعت والا ہو، لیکن دل والا ہو۔ لوگوں نے کہا جی وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ ابھی رات کے وقت سیدنا صدیق اکبر کے گھر گئے اور کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دیکھو میں بھاگ بھی سکتا تھا، لیکن میں سرکار کی عقیدت اور آپ کے عروج اور آپ کے جلال کا معترف ہوں، آپ کی زبان کلام سے تو پہلے میں متاثر تھا، لیکن آج جو مکے کے اندر آپ کا تسلط ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو معاف کیا گیا ہے، تو میں اس انداز پہ بھی میرے آقا سے متاثر ہو چکا ہوں، مجھے سرکار کے پاس لے جاؤ، راستے میں مجھے کوئی مار نہ دے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ حضرت کعب بن زہیر کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچی۔ حضرت کعب نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دے کر کہا کہ حضور میں معافی کا خواستگار ہوں، اور میں قلبی طور پر آپ کے دربار مقدس میں معافی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرمایا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد دیکھے اب نعت انہوں نے بھی پڑھی، کئی صحابہ نے میرے آقا کی نعتیں لکھی ہیں، لیکن جن کا قصیدہ بہت زیادہ مشہور ہوا ہے ان میں سے کعب بن زہیر ہے، اس لیے کہ یہ عرب کے بہت بڑے قادر الکلام شاعر تھے۔ تو انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں برجستہ شعر کہا، اور سرکار کے چہرے اقدس کو دیکھ کر اس کی ترجمانی کی، کہتے کہ ان الرسول لنور یصدادو بھی، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور آپ کے نور کی کرنیں پھوٹ کر نکلتی ہیں، اور کیسی ہوتی ہیں؟ محند من سیوف اللہ مسلول، کہ یہ اللہ کی وہ تلوار جو بے نیام ہوتی ہے اور وہ چمکتی ہے، اس طرح میرے آقا کا چہرہ چمکتا ہے۔ تو یہ حضرت زہیر نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نور کا لفظ استعمال فرمایا کہ ان رسول لنور، کہ سرکار نور ہیں۔ یہاں ایک بات اور واضح ہے جو منکرین پر پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیں نور کی دو قسمیں ہیں، ایک نور ہدایت ہے، ایک نور حسی ہے۔ اب قرآن بھی نور ہے، لیکن لائٹ چلے جائے تو روشنی تو نہیں ہو جاتی کمرے میں؟ اگر قرآن کہیں پر رکھا ہوا، قرآن نور ہے نا، اب قرآن رکھا ہوا ہے، لائٹ چلے گی تو کمرے میں روشنی تو نہیں ہوتی؟ اس طرح ایمان نور ہے، ہمارے سینوں میں موجود ہے الحمدللہ، لائٹ چلے جاتی تو کمرہ روشن تو نہیں ہوتا، تو یہ نور ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نور ہدایت ہے، نور حسی کا وفر نہیں ملا۔ میں نے کہا نور حس جو ہے یہ نعمت ہے کہ نہیں، پہلے یہ بتاؤ۔ کہ نعمت ہے، تو میں نے کہا ساری نعمتیں تو میرے آقا سے بٹی ہے، یہ میرے آقا کو کیسے نہیں ملی ہے؟ ایک بات۔ اب جس طرح کے آنکھوں کا نور ہے، دیکھیں یہ گوشت کا لو تھوڑا ہے، لیکن اس میں نور حس موجود ہے، اس لیے ہمیں ہر چیز روشن نظر آتی ہے۔ اور یہ قرآن، اسلام، دین، یہ نور ہدایت ہے، یعنی اس سے مراد وہ نور ہے کہ جو ہدایت اور ضلالت کے درمیان فرق کرتا ہے اور آپ کو ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ ایک وہ نور حس ہے کہ جناب جو بالکل روشنی کی طرف مائل ہو۔ تو یہ ایک نہیں، درجنوں روایت موجود ہے کہ میرے آقا نور ہدایت تو ہیں، آپ ہی کے صدقے سے سب کو نور ہدایت ملی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو نور حسی بھی بنایا ہے کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دندان مبارک کے درمیان سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی، یہ نور حسی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں 60 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، بڑھاپے میں حضرت حسان نے ایمان لایا تھا۔ آگے یہ بات آئے گی کیونکہ آپ اواخر صحابہ میں سے ہیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھ کر نعت پڑھنے لگے اسلام لانے کے بعد، تو میرے آقا بہت خوش ہوئے اور مسکرایا، اور میرے آقا کی جو مسکراہٹ اور تبسم ایسی تھی کہ دندان مبارک کے درمیان تھوڑا سا ہلکا سا گویا کہ فاصلہ تھا جو اور حسن کو واضح کرتا تھا۔ تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ وہاں سے نور کی شعائیں نکلنے لگی اور میں نے اپنی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نور کی روشنی سے میں اندھا ہو جاؤں۔ تو یہ نور حسی کی دلیل ہے۔ اور یہ جو شعر ہے یہ بھی اس بات کی طرف دلیل ہے، فرماتے ہیں کیونکہ تشبیہ جو دی جا رہی ہے وہ تلوار سے دی جا رہی ہے، قرآن سے نہیں دی جا رہی، اسلام سے نہیں دی جا رہی، بلکہ تلوار سے دی جا رہی ہے، چمک سے دی جا رہی ہے۔ اور چمک جو ہے وہ نور ہدایت نہیں بلکہ نور حسی ہے، چمک جو ہے اس میں روشنی موجود ہوتی ہے۔ تو حضرت کعب اس چیز سے مشابہت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان رسول لنور، میرے آقا نور ہیں۔ کیسے نور ہیں؟ یستدا بھی، کہ آپ سے روشنی نکلتی ہے۔ اور کیسی روشنی نکلتی ہے؟ محند، محند کہتے ہیں تلوار کو، محند من سیوف اللہ مسلول، کہ اللہ کی وہ تلوار کہ جس پر کوئی نیام چڑی ہوئی نہ ہو اور وہ چمک رہی ہو، تو جس طرح تلوار کا لوہا چمکتا ہے اور روشنی دیتا ہے، اسی طرح میرے آقا کا چہرہ منور ہے۔ اور وہ ساری احادیثیں جو موجود ہیں کہ جس طرح کے فضائل میں لکھی گئی کہ حضرت عائشہ کے ہاتھ سے جب سوئی گر گئی تھی اور میرے آقا تشریف لائے تو پورا کمرہ روشن ہوا، تو یہ سارے مناقب کی وہ ساری دلیلیں ہیں کہ جو نور حسی کے اندر آتی ہے۔ اصلا نور تو میرے آقا کا نور ہدایت ہی ہے۔ اب نور حسی کے انکار کرنے والے کا اور حکم ہے، نور ہدایت کے انکار کرنے والے کا اور حکم ہے، لیکن اگر نور حسی کا انکار بھی تنقیص اور توہین سے کیا جائے گا تو وہ گمراہ ہے، بددین ہے اور کافر ہے۔ اس لیے کہ جناب وہ توہین مقصود ہے، وہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نقص اگر وہ بیان کر رہا ہے تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر جب حضرت کعب بن زہیر نے میرے آقا کو نور کہا تو سرکار کا دریا رحمت جوش میں آیا۔ سرکار کے جسم مبارک پر جو ہری چادر پڑی ہوئی تھی، علماء لکھتے ہیں، حضرت احمد بن دہلان نے لکھا کہ سرکار نے وہ سبز چادر اتار کر حضرت کعب بن زہیر کو دے دی، خوش ہو کر وہ چادر عطا فرمائی، کیونکہ اسلام لائے سب کچھ ہوا۔ حضرت اکرمہ پر بھی عطا ناخوانی سے ہوئی، حضرت حسان بن ثابت پر بھی عطا ناخوانی سے ہوئی، اور حضرت کعب بن زہیر پر بھی عطا اور انعام ناخوانی سے ہوئی ہے۔ تو میرے آقا کو اپنی تعریف بہت مقصود ہے، بہت اچھی لگتی ہے، اور اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو محمد بنایا ہے، احمد بنایا ہے، تو آپ ہی تعریف کے مستحق ہیں کہ ساری انسانیت میں جس کو سب سے زیادہ تعریف کی جائے وہ آپ کی ذات ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تشکر کے طور پر عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت کعب بن زہیر کو میرے آقا نے وہ چادر عنایت فرمائی۔ حضرت کعب بن زہیر نے وہ چادر اپنے پاس رکھی، اور ایک دن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب آپ منصور خلافت پر آئے آپ کو پتا چلا کہ کعب بن زہیر جب مسلمان ہوئے تھے تو سرکار نے ان کو اپنی سبز چادر دی تھی, تو آپ نے حضرت کعب بن زہیر کو خط لکھا کہ یہ چادر مجھے دے دو. اب اس کو بت پرستی کہتے ہیں نا, ان کے نزدیک تبرکات کی کوئی اہمیت نہیں. میں نے کہا حضرت امیر معاویہ صحابی تھے, کوئی کم شرف تھا؟ یہ سارے نمازی سارے غازی مل جائیں تو ان کے نالین کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں حضرت امیر معاویہ. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں تمہارا دماغ صحیح ہے عبداللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز خواہ کتنے بڑے بڑی بڑے بھی عابد الزاہد ہیں لیکن ان کی ساری نیکیاں جمع کر دی جائیں نا تو حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر سواری کرتے ہیں نا وہ گھوڑے کی ناک پر جو دھول لگتی ہے وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. کیا یہ صحابی ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ کی اتنی فضیلت ہے آپ اندازہ لگائیے. تو یہ چادر کے لیے حرص کرنا, اس کے لیے دعا کرنا, اس کے لیے طلب کرنا, یہ کیا چیز ہے؟ آج اگر بزرگوں کے آثار موجود ہوں تو حضرات نگرانی اس کے لیے جستجو کی جاتی ہے تو کہتے ہیں بت پرستی ہے جناب, یہ تو بتوں سے مشابہت ہے. میں نے کہا تم جا کے جب حجر اسود چومتے تو یہ بتوں سے مشابہت نہیں ہے؟ تم جا کر جب زمزم کے پانی کی تعظیم کرتے ہو, قطرہ گرنے نہیں دیتے ہو, تو پانی کی تعظیم بتوں سے مشابہت نہیں ہے؟ وہ گنگا کا پانی کی تعظیم کرتے ہو تم زمزم کے پانی کی تعظیم کرتے ہو, وہ اپنے بت کو چومتے ہو تم جا کے پتھر کو چومتے ہو. اگر اس لیے ملا علی قاری نے فرمایا ظاہری عمل میں تو بالکل مشابہت ہے, ظاہری عمل میں تو بالکل مشابہت ہے, وہ بھی پانی کی تعظیم کر رہے ہیں ہم بھی پانی کی تعظیم کر رہے ہیں, اور جناب جو ہے کہ وہ بھی پتھر کی تعظیم کر رہے ہیں ہم بھی پتھر کی تعظیم کرتے ہیں. اب اگر کوئی حجر اسود کی پتھر کی تعظیم کے انکار کرے گا تو مسلمان کب رہے گا؟ لیکن ہم تعظیم کرتے ہیں, لیکن فرق نیتوں سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مخالفت ہے اور یہ اللہ کی رضا ہے. تو تبرکات میں اور ہندوؤں کے چڑھاؤں میں جو فرق نہ کر سکے تو اللہ اسے ہدایت دے کہ مرنے سے پہلے اس کو کلمہ نصیب ہو جائے کہ جناب جو بتوں کو اور اولیاء کی چادروں کو, بتوں کو اور گیارہویں کے تبرکات کو جو ایک جیسا سمجھتا ہوگا توبہ توبہ, نہ جانے اسے کس نے کلمہ پڑھایا ہے اور وہ نہ جانے کون سی کتابیں پڑھتا ہے جو اس کو یہ دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ ہم جیسے دوراجی کے کسی عام نمازی کی بات نہیں ہو رہی ہے, صحابی رسول کی بات ہو رہی ہے. آپ کو جب پتا چلا کہ کعب بن زہیر کے پاس سرکار نے خوش ہو کر اپنی رضا سے چادر دی ہے تو ایک تو سرکار کی چادر پھر محبت سے دینا, تو یہ ساری نسبتوں کو حضرت امیر معاویہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے وہ چادر دے دو. کعب بن زہیر نہیں کہتے کہ میرے پاس بہت ساری چادریں لے لو یا میں مارکیٹ سے کوئی دوسری چادر خرید لوں گا. آپ فرماتے میں نہیں دیتا ہوں, فرماتے میں نہیں دیتا. کہا کچھ پیسے لے لو. تو فرمایا کتنے پیسے دو گے؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا 10,000 درہم. اس دور میں 10,000 درہم کہ یہ تو پورے مدرسے کو بیچ دیں اس میں, کہ مدرسہ بھی لے لو ہماری کتابیں بھی لے لو ہمیں بھی لے لو اور 10,000 درہم دے دو. تو یہ صحابہ کا عقیدہ آپ دیکھیے کہ جب حضرت امیر معاویہ نے 10,000 درہم کی بات کی تو حضرت کعب بن زہیر کہتے ہیں کہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک سونے میں تول بھی دو تو اے امیر معاویہ میں تمہیں سرکار کی چادر نہیں دوں گا. جب حضرت کعب بن زہیر کا انتقال ہوا اور آپ واصل جنت ہوئے تو حضرت امیر معاویہ خود چل کر ان کے گھر گئے اور ان کے وارثوں سے کہا کہ وہ چادر مجھے دے دو. تمہارے باپ نے تو مجھ سے سودا نہیں کیا, تم مجھے دے دو. تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے باپ کے ہمسر ہو, ساتھی ہو, آپ صحابی ہو اور ہمیں وہ شرف حاصل نہ ہوا. آپ وہی لوگ ہو جو ایک ساتھ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے, آپ نے مانگا ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو بچوں نے دے دیا. اور اس وقت 20,000 ایک روایت ہے, ایک روایت 80,000 درہم حضرت امیر معاویہ نے آپ کے وارثوں کو دیا کہ یہ آپ رکھو میری طرف سے تحفے کے طور پر, اس کی اجرت نہیں ہے. اور وہ چادر گویا کہ دے دی گئی. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے وہ چادر اپنے پاس رکھی اور یہ رسم گویا کہ اموی خلفاء میں بھی چلی اور عباسی خلفاء میں بھی چلی کہ جب کوئی نیا خلیفہ بنتا تھا تو اس کا استقبال کیسے کیا جاتا تھا, یہی چادر تبرکہ نکالی جاتی تھی اور اس کے کندھے پر پہنائی جاتی تھی. اور عید کی نماز کے وقت یہ خلفاء وہ چادریں پہن کر گویا کہ عیدگاہ میں آیا کرتے تھے تاکہ مسلمان اس کی زیارت کریں اور اسے دیکھیں. علماء نے لکھا جب تاتاریوں کا فتنہ پھیلا اور چنگیز خان نے جب بغداد کے اوپر حملہ کیا اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کھو گئی. یعنی یہ کہاں چلے گئی پھر کسی کو پتا نہ چلا, اس لیے کہ بنو عباس کے پاس یہ وراثت کے طور پر موجود تھی. جب چنگیز خان نے حملہ کیا ہے بغداد کے اوپر تو اتنی افراتفری ہوئی کہ یہ چادر گویا کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تبرک تھا یہ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو گیا اور یہ کہاں چلے گی, کھو گئی, کسی کو پتا نہ چلی. تو یہ وہ اکرام ہے اور وہ تبرکات کی گویا کہ معاملات ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے صحابہ کو مرحمت ہوئے. اس میں چند اور لوگ ہیں, آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز اس کی توضیح کروں گا, لیکن یہ درس دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہم شعور حاصل کریں اور اس درس سے جو راہیں کھلتی ہیں, جو ضروری نہیں کہ اس کو بیان کیا جائے, ہر شخص اس کو سمجھتا ہے, میں اشارتاً اس کے اشارے بھی دیتا ہوں, اس کو آپ سمجھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ دین کیا ہے. دین یہ ہے, اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو بدعت کہتے ہیں, یہ تبرکات کو حرام و ناجائز کہتے ہیں, ان سے آپ پوچھئے کہ جناب یہ تمہارا مذہب تو صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایمان میں چار چاند لگاتی ہے, شعور کو بالغ کرتی ہے, سینوں کو کشادہ کرتی ہے. اسی نیت کے ساتھ ہم نے یہ ساری باتیں یہاں پر پیش کی ہے. جو تبرکات کے منکر ہیں ان کے لیے صرف ایک بات میں یہاں پر ضمناً آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ جناب یہ تبرکات کی اتنی عظیم اہمیت ہے, اتنی عظیم اہمیت ہے کہ جس کا کیا کہا جائے. میں گزشتہ عمرے پر جب حرم میں تھا تو ہم نے غلاف کعبہ چوما, تو ایک شخص نے ہمیں پیچھے سے پکڑ کے کہا جی یہ شرک ہے, غلاف کعبہ چوم رہے ہیں آپ, شرک ہے. تو میں نے کہا کہ خدا بھی کوئی جبا پہنتا ہے؟ معاذ اللہ, اللہ معاف فرمائے, نقل کفر کفر نہ باشد. میں نے کہا خدا کا بھی کوئی غلاف ہے, جبا ہے کہ جس کو چومنا چاہیے اس کو نہیں چومنا چاہیے؟ شرک تو اشتراک میں ہوتا ہے نا, کہ اگر غلاف کعبہ کو چومنا شرک ہے تو بتاؤ پھر کس کو چومنا جائز ہے؟ تو پھر ایک طرف کا معاملہ ہوگا. اب تم نے کہا جی تم نے غلاف کعبہ کو چوما, تو ایک جیسا عمل ہوا نا, تو پہلے کہ ہم کہ خدا کے غلاف کو چومتے تھے, خدا کے جبے کو چومتے تھے, جب معاذ اللہ خدا کے وہاں یہ تصور ہی نہیں ہے تو غلاف کو چومنا یہ بندوں کا حق ہے تو شرک کیسے ہو گیا؟ پھر ہم نے ان سے کہا کہ ظلم نہ کریں, آپ سلفی ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ سلفیوں کی کتابیں کیا ہیں. ہم نے کہا آپ نے نہیں پڑھا کہ جب ابن تیمیہ کا انتقال ہوا تو آپ کے خود ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کے انتقال کے بعد ان کو لا کر میدان میں رکھا گیا تھا اور بڑے بڑے سلفی علماء اس وقت جمع ہوئے, تو کہا کہ ابن تیمیہ جو ان کا سب سے بڑا امام تھا, جس نے سب سے پہلے کہا کہ وسیلہ شرک ہے, مدد شرک ہے, تو جب ان کو لا کر رکھا گیا مسجد کے صحن کے اندر, تو اب بڑے بڑے سلفی علماء جو سعودی عرب کے پرانے بزرگان دین, پرانے عقیدے والے جو لوگ ہیں, ان کے جو تسلسل چلا آیا ہے وہ موجود تھے. اس کے بارے میں ابن کثیر لکھتا ہے البدایہ والنہایہ میں کہ وہ علماء کیا کرتے تھے, اس مردے کے پاس کھڑے ہو کر, اس کے جسد کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں وہ تبرکون برؤیتہ وتقبیلہ, کہ وہ ابن تیمیہ کے جسم کو چومتے تھے. کیا کرتے تھے؟ چومتے تھے. ہم زندے کے ہاتھ کو چومے تو بولتے شرک ہے, تو ہم نے کہا جو مرے ہوئے کو چوم رہے تھے وہ کیا ہے پھر؟ کہا وہ تبرکون برؤیتہ وتقبیلہ, کہا وہ چومتے تھے اور دیکھتے تھے. کیوں؟ کہ برکت حاصل کرنے کے لیے. وہ تبرکون برکت لیتے تھے ابن تیمیہ کے جسم سے, تقبیلہ چوم کر, ورؤیتہ اور دیکھ کر. تو یہ تو کیا علماء نے. اس کے بعد کیا ہوا؟ عربی عبارت پڑھتا ہوں, فرمایا ثم جاءت جماعت من النساء, پھر عورتوں کی جماعت آئی, پھر عورتیں آئیں, ففعلن مثل ذلك, انہوں نے بھی ویسے کیا جیسے مردوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے, پھر آگے لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ صاحب کو جب غسل دیا گیا تو غسل کے پانی کو پھینکا نہیں گیا. ہم تو اپنے بزرگوں کے پانی کو کیاری میں ڈالیں کہ جناب یہ بزرگوں کا صالحین, ان کی تعظیم اللہ کے لیے, کہ اللہ والے ہیں, اس وجہ سے. ورنہ تو عام انسان بھی مرتے ہیں ان کی کوئی تعظیم نہیں کی جاتی, ان کی تعظیم اللہ کے لیے, اللہ کے نام پر ہے. وہ پانی اگر ہم کیاری میں ڈالیں تو بولے جی بدعت ہے, ناجائز ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے, جب ابن تیمیہ کا انتقال ہوا, ان کو جب غسل دیا گیا تو اس پانی کو باقاعدہ کٹورا 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 کر کے جمع کیا گیا, پورا کولر بھرا گیا. اور بھرنے کے بعد کیا ہوا؟ لکھتے ہیں ابن کثیر, وہ شریب الماء الذي فضل من غسله, سب لائن سے اس پانی کو پینے لگے, سب لائن سے پانی کو پینے لگے. مجھ سے کہنے لگے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی آپ سلفیوں کی کتابیں آپ نہیں پڑھتے تو میں تمہارا ترجمہ ہوں, میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں. دیکھو ابن کثیر سے ہم نے چودھویں جلد اٹھا کے بتائی, ہم نے کہا شرم کیا کرو کہ جناب غلاف کعبہ کو چومنے کو تم شرک کہتے ہو, پہلے کچھ پڑھ تو لو. 200 ریال تمہاری تنخواہ ہوئی صرف شرک بولنے پر ہوئی؟ تو تمہارا دل کسی مسلمان کو کافر کہنے سے خوش ہوتا ہے؟ تو ہم آپ کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے پڑھ لو, ابھی شرک بولنے کے لیے بہت زمانہ باقی ہے, ابھی آپ کی عمر 30 سال ہے, ابھی اور بعد میں شرک میں کرتے رہنا. پہلے پڑھ لو قرآن سنت کو, سمجھ لو. اور قرآن سنت نہیں پڑھ سکتے تو اپنے گھر کے بزرگوں کی کتابوں کو تو پڑھ لو کہ ان پر کیا بیتی ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے. تو حضرات گرامی, یہ صحابہ اکرام کا جو عقیدہ ہے الحمدللہ وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور اہل سنت کا نظریہ ہے. آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز ان اور صحابہ کے نام اور صحابیات کے نام پیش کیے جائیں گے, کہ جنہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مباح الدم کیا تھا، جس میں سے وہ عظیم صحابیہ کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی سینے کو شک کیا اور دل کو نکالا اور اپنے دانتوں سے چبایا، نگل نہ سکی، اس کی قے ہو گئی، لیکن جب وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں ہند بنت عدبہ پہنچی، بنت عدبہ پہنچی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرمایا، انہیں صحابیات کو رتبہ عطا فرمایا. پھر یہ خود اپنے شوہر ابو سفیان کے ساتھ حضرت عمر کے دور میں یرموک کی جنگ میں لڑنے گئی رومیوں کے خلاف، اور وہاں پر جس طرح انہوں نے احد کے اندر اور بدر کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، اسی طرح اس عظیم خاتون نے مسلمان خواتین کے ساتھ پورا ایک علاج کا سلسلہ کیا، اور جنگ جہاد کے اندر جو مسلمان صحابی زخمی ہو جاتا تھا اس کی تمینداری کرتے تھے، اسے پانی پہنچاتے تھے، تو انہوں نے وہ نظیر بھی پیش کروائی ہے. لہذا اب سیدنا ابو سفیان، سیدنا اکرمہ اور سیدہ ہندہ کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیات ہیں، اللہ نے معاف فرما دیا، جسے اللہ نے معاف فرما لیا ہے ان سے بغض رکھنا شیعت ہے، رفض ہے، گمراہی ہے، اور یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہو چکے ہیں، جو ان سے محبت کرے گا ہم ان سے بھی راضی ہو. اور تمام صحابیات سے عقیدت اور احترام رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور حضرت اکرمہ اور حضرت کعب بن زہیر کا ہم نے نام لیا ہے اور ان کی وصال کو ہم نے یہاں پر پیش کیا ہے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف ان مقدس ہستیوں کی ایسار ثواب کے لیے پڑھ لیجئے، اور اس نیت کے ساتھ یہ ثواب ان کی روح انور پر پہنچے، اور کل قیامت کے دن ان کے روشن چہروں کی زیارت ہم بھی کریں، اور ان کے روشن چہروں کو دیکھ کر ہمارا چہرہ بھی روشن ہو جائے، اور ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو. پھر یہ برگزیدہ بندے جنہیں میرے آقا نے دے دے کے نوازا ہے، انشاءاللہ ان کے دامن میں چھپ کے جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو سرکار کی شفاعت ہمیں بھی نصیب ہو جائے گی. الفاتحہ. گنبد خضرا کے پاکیزہ تصور کو دل میں جما لیجیے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عنایات، حضرت اکرمہ کے استقبال کے لیے میرے آقا کا قیام کرنا، آگے بڑھ کر ان کو مرحبا کہنا اور ان کے کندھے پر اپنی سبز چادر ڈالنا، اس پاکیزہ خیال کو اپنے ذہنوں میں مستحضر کرتے ہوئے میرے آقا کی بڑائی بیان کرتے ہوئے آکے مل کے پڑھ لیجیے. محمد سید الکونین والثقلین والفریق قَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمِ مَوْلَايَا. مولا کریم، حضرت اکرمہ کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. انہوں نے تیرے محبوب سے اپنے گناہوں کی استغفار کی درخواست کی تھی. مولا کریم، ان کے صدقے ہمارے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم، جو ہمارے مومنین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. حضرت اکرمہ نے جو دربار مصطفیٰ سے عظیم خیرات پائی، اس کے صدقے دعا کرتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں مولا کریم ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے. وصل اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم ارزاقہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.